نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام امنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم 22 تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. حضرات گرامی، سورۃ النساء کے ابتدائی مضامین اور اس سے متعلق چند ضروری باتیں اور اس سے متعلق چند معاشرتی اصلاحی مسائل کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. نکاح کی افادیت کے حوالے سے نکاح کے شرعی اور اخلاقی مفہوم جو ہے اس پر ایک شرعی اور فکری فلسفہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اس کے بعد مہر کی رسم، مہر سے متعلق شرعی مسائل، ازدواجی زندگی سے متعلق شرعی تقاضے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور بالخصوص کل کی نشست ہماری تربیت اولاد کے حوالے سے ایک شرعی اور فکری مضامین پر مشتمل رہی، جس میں قرآن مجید برہان رشید نے تربیت اولاد کے حوالے سے جو تقاضے بیان کیے ہیں، اور آج ہماری اخلاقی اور فکری ایک تنزلی ہے، اور ایک معاشرے کے اندر اخلاق کا زوال ہے، وہ کیا سقم ہے اور کیا خرابی ہے، ہم اس پر ایک تجزیہ کر رہے تھے. کل آپ کی خدمت میں اولاد کا نعمت ہونا اور اولاد سے متعلق قدرت کو کتنا بڑا کام مقصود ہے، قدرت کو کتنا بڑا کام مطلوب ہے، اور نکاح جیسی ایک مقدس عبادت اور اس کے ساتھ متعلق اس کے جو متعلقات ہیں وہ قدرت کی نظر میں کس قدر محتشم اور محترم ہیں، اس حوالے سے کل ہم نے ایک فکری اور شرعی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی. حضرت زکریہ علیہ السلام کی وہ دعا نے اس بات کو ہمیں، ہماری طبیعت کو برانگیختہ کیا کہ دراصل اولاد اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے کہ جو انبیاء و کاملین کی بھی نخل تمنا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے خواہاں ہے، اور اولاد کے ذریعے انسان کو کس قدر اور آنے والی زندگی کے اندر معاشرے کو کس قسم کے افراد والدین مہیا کرتے ہیں، یہ نظر قدرت نے گویا کہ رکھی ہے. جس طرح کے حدیث پاک آپ کی خدمت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ عورتوں کی طبیعت یقیناً ایک نازک طبیعت ہے، صنف نازک ہونے کی بنا پر معاشرہ اسلام سے قبل ان کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن قدرت نے جو ذمہ داریاں مرد اور عورت دونوں پر تفویض کی ہے، ان کے اندر جو ودیعیت کی ہے اور راسخ کی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ سارا باغ اور باغ کا سارا حسن، اس کے سارے ثمرات، اس کی ساری حلاوت، اس کی ساری زیبائش اسی ایک ہی بیج کے اندر ہے. وہ بیج اگر صحیح موسم میں لگ جائے، اچھے پانی سے اس کی تربیت ہو جائے، اس کی دیکھ بھال کر دی جائے، تو یقیناً وہی بیج ہی میں سارا باغ موجود ہے. اسی ایک ہی بیج کے اندر سارا حسن لالازار کا موجود ہے، اور مسافران حق کے لیے راحت اور سکون کا ایک قرار بھی اسی ایک باغ کے اندر موجود ہے، اور متلاشیان حق کے لیے ذوق خوراک کے لیے ثمرات اور غذا بھی اسی ایک ہی باغ کے اندر موجود ہے. گویا کہ اولاد ایک نخیل اصل ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے نکاح کے حوالے سے دیگر باتوں کو بندے کی طبیعت میں اس کے کلام نے برانگیختہ کیا، اور میں نے کل بھی اس کے کئی طرز فکری آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، ایک تفصیلی خطاب تھا کہ عورت اور مرد کا یہ ملاپ یہ قدرت کی نظر میں ایک عبادت ہے. اگر بندہ اس کو نہیں سمجھتا صرف ایک جنسی تلذذ سمجھ کر، پھر بعد میں اپنے دوست و یار کے یاروں کے ساتھ اگر اس کو مسخرے اور لطیفے کے طور پر گویا کہ اپنی بیوی سے متعلق باتیں آیا کرتا ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس کی پذیرائی نہیں کی، اس لیے کہ اس نے شریعت کے مقصد کا مذاق اڑا دیا. اور شریعت کو جو ایک پروگرام، اللہ رب العالمین کی قدرت کو جو ایک پروگرام مقصود تھا، اس نے اس کی حیاداری نہ کی، پاسداری نہ کی، اس کی حفاظت نہ کی. اس ایک پاک پیغام میں جو عفت اور پارسائی موجود تھی، جس سے سارا انقلابی نظام اسی سے متعلق تھا. سرکار فرماتے ہیں کہ رب کریم کو اس قدر جلال آتا ہے کہ فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کے معاملات کو آیا کرے وہ قدرت کی نظر میں اس قدر حقیر ہو جاتا ہے کہ رب کریم فرماتا ہے قیامت کے دن ہم اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نہیں دیں گے. تو بے حیائی کے تو اور بھی کام ہیں، لیکن اس کو شریعت مطہرہ نے بہت زیادہ سختی سے لیا ہے، اس لیے کہ خیر کا مقابلہ کرنا ہے، اہل خیر کے لیے اچھے افراد مہیا کرنا ہے، اور شیطان کا ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. وہ جب ہو سکتا ہے کہ جب بندہ نکاح کی افادیت کو سمجھے، اور اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کے ذریعے اس کارخانہ قدرت کو کتنی امیدیں وابستہ ہیں، اللہ کی توحید کو، اس کے دین کو اس اولاد سے کس قدر امیدیں وابستہ ہیں، یہ تربیت اولاد کا سب سے پہلا اور اہم گویا کہ عنصر ہے. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تزوجو ودود الولودہ، ایسی عورت سے شادی کرو جو تم سے محبت کرنے والی ہو اور اس سے زیادہ بچے پیدا ہو سکیں. فرمایا کہ فَإِنِّي مُقَاسِرٌ بِكُمْ قِلْ قیامت کے دن جب افراد انسانی کو جمع کیا جائے گا، مختلف امتوں میں تشکیل دیا جائے گا، تو میں اپنی امت کی دانائی اور فکر کو دیکھ کر فخر کروں گا، اور ان کی تعداد کی اکثریت کو دیکھ کر فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد میدان حشر کے اندر تمام امتیں 120 صفوں میں آ کر جمع ہو جائیں گی، اور میری امت کو یہ اکرام اللہ رب العالمین اپنے فضل سے عطا فرمائے گا کہ وہ صفوف ان کی 80 ہوگی، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں کی صفیں صرف 40 ہوں گی. اور اس میں مقصود تعداد کے ساتھ خیر کی پذیرائی ہے، اور خیر کے اس بیڑے کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ دعا کو میں ذکر کر کے اپنے موضوع کو آگے لے جاتا ہوں، کہ جب آپ کی عمر 120 سال کے قریب ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ جناب اب میرے لیے، میرے پاس جو میرے والدین کی وراثت ہے، انہوں نے میری اچھی تربیت کی اور اللہ نے فضل فرما کر مجھے بعثت اور نبوت سے بھی نوازا ہے، اب جو وہ سارا اکرام اور وہ ساری نعمتیں جو میرے پاس موجود ہیں، اب میں اپنے باپ کس کے پاس چھوڑ کے جاؤں؟ اس لیے کہ میرے رشتے دار وغیرہ تو بالکل عجیب دنیا دار قسم کے ہو چکے ہیں، یہ اس محرم کے اور گویا کہ اس حرمت والی شے کے حقدار نہیں ہے. اس لیے آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سورہ مریم کی ابتدائی آیات جو ہیں اسی بات کو ذکر کرتی ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، کہ میں اپنے رشتے داروں کے بارے میں بہت خائف ہوں کہ مولا یہ حرمت والی چیز یہ اس کا تحمل کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. اس طرح کے قرآن نے اس ذکر کیا کہ کافا یا انصاف ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس طرح یہ ذکر شروع ہوا. اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اس مسکن کی جگہ پر جہاں پر وہ محراب میں موجود تھی، وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام پہنچے اور اس جگہ پر بے موسم پھل دیکھ کر آپ نے اس جگہ کو انعام الہی کا ایک بہت بڑا گنجینہ جانا اور یہ عقیدہ دیا کہ جہاں پر اللہ کے صالح بندے ہوا کرتے ہیں تو وہ جگہ بہت برگزیدہ ہو جاتی ہے، اور انبیاء کی سنت ہے اس جگہ کو محترم اور محتشم سمجھنا، اس جگہ کو ذلت کی طرف لے جانا اور اس جگہ کی تذلیل کرنا، یہ بنی اسرائیل کے ان فرعون اور مشرکین اور گھٹیا لوگوں کا طریقہ تھا کہ جنہوں نے تابوت سکینہ کو اٹھا کر گندگی کی جگہ پر پھینک دیا تھا، اور وہی تابوت سکینہ جس میں انبیاء اکرام کے آثار اور تبرکات موجود تھے، جب تک اس قوم نے اس کی پاسداری اور حفاظت کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے مقصد اور مقام کو بام عروج پر رکھا، اور جب انہوں نے اس تبرکات اور انبیاء کاملین کے تبرکات، حضرت موسیٰ کا امامہ لاٹھی، تمام انبیاء کے تبرکات، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فوٹو اور تصویر تھی اس میں جو کسی انسان نے نہیں بنائی، وہ قدرت کی طرف سے بنائی گئی تھی، اور تفسیر سعدی میں تو یہ روایت بھی ملتی ہے کہ اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ ہیں اور سیدنا عمر بھی ساتھ میں ہیں، وہ قدرت کی جانب سے ایک تصویر تھی، وہ تصویر وہ فوٹو بھی اس تابوت کے اندر موجود تھی، یہ نقوش جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس نالین کو پہنتے تھے، وہ آپ کا جوتا آپ کے نالین، وہ بھی گویا کہ اس تابوت کے اندر تھا، اس پیٹی کے اندر سارے تبرکات تھے، اور بنی اسرائیل کے پاس وہ چیز تھی، یہ قرآن یہ نظریہ تابوت سکینہ کا سورہ بقرہ میں پیش کرتا ہے اور بڑے واضح طور پر اس کے نظریہ ڈالتا ہے کہ جب وہ قومیں اپنی اسبابی ساری قوت خدا کے دین کے لیے صرف کر دیتی لیکن شیطان اور شریر خدا کے دین کو سرنگو کرنے کے لیے جب مجتمع ہو جاتا اور یہ اپنی تمام بازو کی طاقتیں اسبابی ساری طاقتوں کو متحد اور یکجہ کر کے کفر کو پسپا کرنے کے لیے جب میدان عمل میں آ جاتے اور اب دیکھتے کہ کفر بہت زیادہ طاقتور ہے تو ساری اسبابی چیزیں انہوں نے لگا دی ہے، فوراً ان میں سے ایک دانا شخص دوڑتا ہوا جاتا اور وہ تابوت وہ صندوق اٹھا کر لے آتا اور یہ صندوق اپنے سامنے رکھتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے کہ مولا جن اچھوں کے تبرکات آثار، ان اچھوں کی قبریں تو نہیں تھی، ان کا وجود تو نہیں تھا لیکن ان کے جسم سے لگا ہوا جبہ، ان کے جسم سے لگا ہوا آسا، ان کے جسم سے لگا ہوا جوتا، ان کے جسم سے لگا ہوا عمامہ اور ان کی مسواک، ہر شے اس کے اندر موجود تھی، اور وہ کہتا ہے کہ مولا ان میں تیرے ان نیک بندوں کے آثار موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، ان نیک بندوں کے آثار اور نشانیوں کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، عبارت النص سے وہ اشارت النص ظاہر ہوتا ہے جس کی وہ تفسیر ہو جاتی ہے کہ جناب اس وقت اللہ رب العالمین کی رحمت امنڈ کی آ جاتی تھی، وہ اپنی اسبابی طاقت سے تو کفر پر فتح نہیں لے جاتے لیکن انبیاء کی ناثار کی برکت سے دعا کرتے، اللہ رب العالمین ان کے لیے ویسی نصرت فرماتا جس طرح کے بدر میں اپنے حبیب کی فرمائی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جن انبیاء کا مسواک جو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے دانتوں سے لگایا ہو، ان کا امامہ جو تھوڑے لمحے کے لیے انہوں نے پہنا ہو، وہ جوتا و نالین جو چلنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے زیب پا کی ہو، اور وہ جبہ جو کچھ وقت کے لیے آپ کے جسم پر رہا، تو اس میں اللہ رب العالمین نے قبولیت اور شرف کو اور اپنی رضا کا ایسا اسے گنجینہ بنا دیا کہ انبیاء نہیں، اگر ان کے جسم سے لگا ہوا جبہ اور مسواک بھی اگر کوئی اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے تو اس کی حرمت سے اللہ رب العالمین بڑی سے بڑی مشکلیں ٹال دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے جس جسم سے اگر کپڑا جڑ جائے وہ رضائے الہی کا موجب اور دائی بن جائے تو وہ جسم خود خدا کی بارگاہ میں کتنا برگزیدہ ہوگا۔ تو ان کی مزارات پر بلڈوزر چلا دینا اور ہتھوڑوں سے ان کی قبروں کو توڑ دینا، صحابہ جنت البقیع کے اندر، اور اس کو ملیا میٹ کر دینا، یہ کوئی دین کا حصہ ہے؟ یہ کوئی دانائی ہے؟ سید عالم نے ایک شخص کو، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص کو قبر پر چپل پہن کے جاتے ہوئے دیکھا، وہاں سے آواز لگائی میرے آقا نے، او جانے والے جوتے اتار، مسلمان کو اذیت ہوتی ہے۔ تو ایک عام مسلمان جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ولی کے طریقے پر چلتا ہے، اس کی قبر کتنی حرمت ہے کہ جناب اس کی قبر پر کوئی شخص چپل نہیں رکھ سکتا؟ تو ان اولیاء اور انبیاء کی قبروں کو اگر ڈھا دیا جائے، توڑ دیا جائے، تو کیا خدا اس سے خوش ہوگا؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو وہی ہوا کہ آگے نسلیں خراب ہو گئی، اور وہی تابوت سکینہ جس میں انبیاء نہیں تھے، انبیاء کے آثار تھے، اس کو انہوں نے اٹھا کر بد مذہب ہو گئی قوم، انبیاء کی تعظیم کو انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے جناب وہ جو صندوق تھا، جو پیٹی تھی، تابوت سکینہ جس کو، اس میں سکینہ تھا، اس لیے کہ جب اس کے وسیلے سے دعا کرتے تو قلب کو سکینہ اور ہمت اور جوش ملتا اور اللہ رب العالمین اس کی برکت سے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتا. یہ سید عالم سے پہلے کی بات ہے اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. اب اس کو اٹھا کر آنے والی قوم جو گمراہ ہو گئی, نام تو نبیوں کا لیا لیکن گمراہ ہو گئی, اب انہوں نے جناب اس کو لے جا کر گندگی کی جگہ پر رکھ دیا. وہاں پیشاب کرتے تھے, وہاں پیشاب تھا, بدبو تھی, غلاظتیں بڑی ہوئی تھی. نبیوں کی قبروں پر تو انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا, نبیوں کے ذات سے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا کہ غلاظت بھیکی ہو, لیکن نبیوں کے آثار کے ساتھ جب بدتمیزی کی تو احادیث گواہ ہے کہ ان پر خدا کا عذاب آ گیا, خدا کا عذاب آ گیا. اور خدا کا عذاب پھر ان پر ایسا آیا کہ وہ بنی اسرائیل قوم پھر اٹھ نہ سکی. کوئی طاعون کے عذاب میں مر گئی, کوئی جناب آپسی انتشار میں مر گئی, کچھ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو کر مر گئی. تو یہ ساری چیزیں کس وجہ سے آئی کہ جب انہوں نے انبیاء کاملین کے آثار اور تبرک کو چھوڑ دیا. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ سنت ہے جو مزارات کا مذاق اڑاتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہیں تمہارا شمار ان لوگوں میں سے تو نہیں ہو گیا, کیونکہ مزار میں تو عین نبی موجود ہے, عین ولی موجود ہے, وہ جسد موجود ہے, وہ جسم موجود ہے. اور میں یہاں پر چلتے چلتے اگر بات چلی تو ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے اس تسلسل کو جوڑنے کے لیے, تاکہ تربیت اولاد میں جو میں باتیں پیش کر رہا ہوں یہ اولادوں کو سکھانا ہے, آگے آئے گی باتیں. اولاد کو کھانا پہلے دین پہلے سکھانا ہے, کھانا بعد میں دین پہلے, چلنا بعد میں دین پہلے سکھانا ہے. تو یہ دینی باتیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ گرا ہے, یہ وہ جو مضبوط باتیں جس سے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ کو لے کر آ رہے تھے فرعون کی طرف اللہ کے حکم کو لے کر, تو راستے میں سخت سردی تھی. سیدہ صفورہ کو درد زہ اٹھا اور آپ نے اپنی بیوی کو وہیں پر چھوڑا, اور کوہ طور پر آپ کو پہاڑ, طور کی پہاڑی پر ایک چنگاری نظر آئی. آپ نے اپنی اہلیہ کو وہیں چھوڑ کر پہاڑ پر آپ چلنے کے لیے روانہ ہو گئے. سورہ طہٰ میں ہے, انبیاء میں ہے, بے شمار صورتوں کے اندر گویا کہ اس کا ذکر موجود ہے. جب آپ اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچتے ہیں تو وہ چنگاری نہیں تھی, آپ دیکھتے ہیں کہ کالی رات ہے, تاریکی چھائی ہے پورے عالم پر, گرد و نبا کی پوری بستی پر کالی رات کا سما ہے, لیکن اس کے اندر ایک درخت جو ہے وہ سورج سے زیادہ چمک رہا ہے. اس کی شاخیں, اس کے پتے پتے انوار و تجلیات سے منور ہیں. گرد و نبا میں ہر شے کالی ہے, رات تو کالی ہوتی تاریخ ہوتی ہے, لیکن درمیان کے اندر گویا کہ سرچ لائٹ یا سورج میں کیا روشنی ہوگی جو وہ درخت کے اندر سے گویا کہ روشنی پھوٹ رہی ہے, اور اس کا ایک ایک پتا روشنی میں انتہائی ہرا ہو رہا ہے. یعنی لائٹ کو اگر آپ اوپر سے کھول پہنا دے گرین تو کیسی ہریالی ظاہر ہو جاتی ہے. تو وہ درخت تو ظاہر سی بات ہے ہرے پتوں کا تھا, اب اس پتوں کے اندر سے جو انوار نکل رہے ہیں تو انتہائی چمکتی ہوئی اس کی شاخیں نظر آ رہی ہیں, اور انتہائی چمکتے ہوئے اس کے پتے نظر آ رہے ہیں, اور اس درخت سے آواز آتی ہے فخلا نالیک, موسیٰ جوتے اتار دو. اس درخت کے اندر سے آواز آتی ہے فخلا نالیک, جوتے اتار دو. فَإِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى, اس وقت تم ایک مقدس سرزمین پر آ چکے ہو, اس وقت تم ایک مقدس سرزمین پر آ گئے ہو. اور ساتھ میں یہ بھی کلام اس کے درمیان میں ہو رہا ہے, پہلے ہو رہا ہے بعد میں ہو رہا ہے, اور یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ انی انا اللہ رب العالمین, کہ گھبراؤ نہیں, ڈرو نہیں, ہمارے قریب آؤ. بے شک انی انا اللہ, انی انا اللہ, بے شک میں ہی اللہ ہوں. اور کون سا اللہ, کون اللہ؟ رب العالمین, جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے, تمام عالمین کا پالنے والا ہے. تو اب یہاں پر ایک دو باتیں کر کے پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں. جو اس موضوع کو آپ نے سمجھ لیا ہے اور اس کے ابتدائی غایت کو آپ نے سمجھ لیا, تو اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا اس درخت میں اتر آیا تھا معاذ اللہ؟ یہ تو اسلامی عقیدہ نہیں ہے, یہ تو کفر ہے, الہاد ہے, اس لیے کہ حلولی عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے یہ عقیدہ نہیں رکھا جائے گا کہ وہ کسی چیز کے اندر داخل ہو سکتا ہے یا کسی چیز سے نکل سکتا ہے, اس لیے کہ وہ جسم اور جسمانیات کی کیفیات ہے. اور اللہ رب العالمین جسم اور جسمانیات, مکان اور مکانیات, اور زمان اور زمانے سے اللہ رب العالمین کی ذات ماورا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں مخلوق کے خصائص میں سے ہیں. ان چیزوں کو مخلوق نے گھیرا ہوا ہے, اور اللہ رب العالمین خلق کی تمام چیزوں سے مبرا اور گویا کہ مستغنی ہے. وہ ہر شے اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہر چیز اس کی قدرت اور علم میں احاطہ کی ہوئی ہے, وہ کسی کے اندر احاطہ کیا ہوا نہیں ہے. کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, وہ اپنی ذات سے اپنے علم سے سب کا احاطہ کر لیتا ہے. تو لہذا اللہ رب العالمین کی تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ درخت کے اندر خدا اتر آیا. تو حلولی عقیدہ ہی نہیں ہے تو درخت کے اندر خدا اتر, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہا گیا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دینا تھا، تو اللہ رب العالمین نے جیسا چاہا ہوا اسی طرح ہے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے. ہے حقیقت یہ لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے. یہ متشابہات میں سے ایک شے ہے کہ جس میں بظاہر تشبہ لگتا ہے کہ یہ ہے یہ ہے، کیا ہے؟ تو ہم عاجز ہو جاتے ہیں کہ ہم ان تمام باتوں پر ایمان تو لائے ہیں لیکن کیفیت میں الجھ جانا بدعت ہے. اس لیے کہ کیفیات ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے ان کے نبی جانتے ہیں. اللہ نے اس پر اپنے انوار ڈالے، نور کی بارش فرمائی، اور اس درخت پر جب اللہ کا نور کلام اترا تو وہ درخت بولنے لگ گیا. وہ درخت جو تھا وہ بولنے لگ گیا، بول خدا رہا ہے لیکن اظہار اور بلوایا جا رہا ہے اس شجر موسیٰ سے. اس درخت کا نام ہی شجر موسیٰ ہو گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا درخت. اس کو سیرت تصوف کی کتاب میں کہتے ہی شجر موسیٰ ہے. اب وہ درخت بول رہا ہے انی انا اللہ رب العالمین، کہ بے شک میں اللہ ہوں اور رب العالمین ہوں. تو اس درخت سے جب اظہار ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دین کی باتیں اس سے پتا چلی، تو اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر جوتے کیوں اتار دیے تھے؟ اس لیے کہ اگر بات اس زمین کی ہے تو اس زمین سے تو حضرت موسیٰ افضل ہیں، اگر بات صرف اس درخت کی ہے تو نفس درخت سے تو نبی افضل ہے. لیکن یہ کیا بات تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نالائن اتارنے کا حکم دیا؟ تو یہاں پر ایک سود بود رکھنے والا شخص کہتا ہے کہ اصلاً نفس نہ تعظیم اس زمین کی ہے اور اصلاً نہ وہ تعظیم درخت کی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے اور اپنی ذات کے پتے کے لیے اور اپنے دین کی معرفت کے لیے اس درخت کو متعین کر لیا، تو اس پر اپنی تجلی ڈالی، اپنے پیغام کو ڈالا. اب وہ درخت خدا کی جانب سے اعلان کرنے والا ہو گیا، خدا کی قدرت جلال و جمال کا گویا کہ اظہار کرنے والا ہو گیا، خدا کی تمام صفات کا نمائندہ ہو گیا. تو جو جگہ ایسی ہو کہ جس پر جو ذات جو شے خدا کی جانب سے اس کا پتہ بتانے میں، اس کا ذکر کرنے میں، اس کی نمائندگی میں نمائندہ بن جائے، تو پھر اصل تعظیم رب کی ذات کی ہوتی ہے اور اس سے رب کا پتہ مل رہا ہے، تو رب کی ذات بھی معظم اور جس سے پتہ ملے گا وہ بھی پتہ کی وجہ سے مقدر ہو گیا. تو لہذا حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ تم اس بستی میں آ چکے ہو، اس زمین پر آ چکے ہو جس جگہ سے ہمیں پتہ مل رہا ہے. مانا کہ درخت تم سے افضل نہیں، لیکن اس وقت اس درخت کو ہم نے اپنی صفات اپنی ذات کے تعارف کے لیے اس کو استعمال کیا، اس کو ظاہر کیا ہے، لہذا اس کی تعظیم کے لیے تم اپنے جوتے اتار دو. پتہ چلا جب رب کریم اپنے تعارف کے لیے، اپنے تعارف کے اظہار کے لیے جب رب کریم ایک درخت کو چن لے تو اس کی بھی تعظیم ہوتی ہے، تو فرد محمدی کو جب چن لے تو اس کی تعظیم کیسے نہیں ہو سکتی؟ اصحاب محمد کو چن لے تو اس کی تعظیم کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ انبیاء کو چن لے تو اس کی تعظیم کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ تو لہذا جب شجر موسیٰ ذاتی طور پر اس کی کوئی فضیلت نہیں تھی، فضیلت یہ تھی کہ اس سے خدا کا پتہ مل رہا تھا، تو ہر اس جگہ کی تعظیم ہوگی، ہر اس ذات کی تعظیم ہوگی جس سے خدا کا پتہ ملے گا، ہر اس جگہ کی تعظیم ہوگی جہاں سے خدا کا پتہ ملے گا، ہر اس زمین کی تعظیم ہوگی جس زمین پر وہ نمائندہ بیٹھا ہوگا. لہذا مزار میں جو ولی بیٹھا ہے اس سے خدا کا تعارف ہوا، جس جگہ وہ بیٹھا ہے اس جگہ سے تعارف ہوا، تو لہذا اس کے وجود کی تعریف تعظیم بھی ہوتی ہے، اس کی قبر کی تعظیم ہوتی ہے، اس کے آستانے کی بھی تعظیم ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام اس محراب میں پہنچے، خود نبی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، خود انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں کہا کہ مولا میں کبھی ناامید نہیں ہوا تجھ سے، کہ میں نے کبھی تجھ سے دعا کی اور میں ناامید ہو گیا. لیکن سب بات اپنی جگہ پر، ایک نظریہ دینا تھا کہ یہ چیزیں شرک نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی دھونس کی امید ہے خدا مقبول فرما لے، مقبول فرما. میں نے کہا جس کا تم وسیلہ دے رہے ہو اس میں خود تم ڈاموڈول ہو، جس کو تم خدا کی بارگاہ میں بھی لے جا رہے ہو اس کے بارے میں تو خود تم ڈاموڈول ہو کہ یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن یہ کہا کہ لیس لنا الا الیک فرار دے دیتا ہے، تو وہ ذاتیں جو خدا کی محبت سے مکرم ہو گئی ہے انہیں جب خدا کی خدمت، خدا کی بارگاہ میں رکھ دیا جائے اور خدا کے حضور پیش کر دیا جائے اور ان کا نام دے دیا جائے کہ مولا یہ تیری وہ تیری پسندیدہ وہ شے ہے، یہ تیری پسندیدہ وہ کتاب ہے، یہ تیرا پسندیدہ وہ دین ہے، یہ تیرا پسندیدہ وہ رات ہے کہ جسے تو نے خود محبت کی ہے، تو مولا اس کی حرمت کی برکت سے اور اس کی حرمت کے صدقے ہماری دعا قبول کر لے۔ تو اللہ رب العالمین کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا، لیکن حرمت والی چیز اگر دے دی جائے تو اللہ رب العالمین اس حرمت والی چیز سے محبت کی بنا پر اپنے بندے پر محبت کر لیتا ہے۔ اس کو شرک اور بدعت کہہ دینا تو نہ جانے پھر کیا چیز دین رہے گی اور پھر کیا چیز اسلام رہے گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام خود مستجاب الدعوات ہیں، لیکن آپ نے اسی نظریے کو فروغ دینے کے لیے، اسی نظریے کو جوان رکھنے کے لیے آپ محراب مریم میں داخل ہوئے اور آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر سیدہ مریم بیٹھی تھی، اور وہاں بیٹھ کر آپ نے اللہ کی حضور دعا کی اور یہ نظریہ دیا کہ جہاں پر اللہ کی صالحہ بندی ہو۔ آپ دیکھیں وہ غیر نبی نہیں ہے، اس لیے کہ عورتوں کو نبوت ملتی نہیں ہے، عورتوں کے لیے نبوت ہے ہی نہیں، وہ تو ایک صالحہ خاتون ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ان سے جب اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا تعارف ہوا کہ بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، پوچھا مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ کہا میرے رب نے دے دیے۔ کہا جب خدا تجھے یہاں پر بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اسی جگہ پر میں کھڑے ہو کر کہوں گا کہ اس بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ کہ مولا جب تو یہاں پر مریم کو اس خطے پر بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میں یہیں پر تیری حضور کھڑے ہو کر دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں احترام والی چیزوں کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے اور وہ جائز ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ وسیلہ پیش کرتے تھے، جس طرح کہ سرکار کی کئی احادیث ہے، یا گویا کہ سرکار کے اکثر دعا میں ہے کہ اللہم انی اسألک بحق السائلین، مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سوال کرنے والوں کے وسیلے سے۔ تو یہاں پر سرکار ذات کا وسیلہ دے رہے ہیں یا عمل کا وسیلہ دے رہے ہیں؟ ذات کا، کہ میں سوال کرنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سوال کرنے والوں کی وسیلے سے۔ تو حضور کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، لیکن سرکار یہ نظریہ دے رہے ہیں کہ جو حرمت والی چیز ہو، اور جس کے عمل کو خدا جب قبول کرتا ہے نا، تو خدا صرف اس کے عمل کو قبول کر کے ذات کو راندہ درگاہ نہیں کرتا، بلکہ عمل کو قبول کر کے عمل کرنے والے عامل اور ذات کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو جس طرح عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے تو ذات بھی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ یہ عجب دیوانگی ہے اور یہ عجب گویا کی فلسفہ ہے جی۔ نماز کا تو وسیلہ آپ خدا کو دے سکتے ہیں، لیکن نمازی کا وسیلہ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا حضرت صاحب نماز تو پہلے سے ہی معظم تھی، اس کا وسیلہ تو تھا تو اب اسے ہم خود پڑھ کر کس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ جب نماز آیا بذات خود فیض والی چیز ہے، یہ اگر فیض والی چیز ہے تو جب کوئی اس کو ادا کرتا ہے تو اس کا فیض کسی کو ملتا کہ نہیں ملتا؟ اگر نماز پڑھنے والا شخص نمازی ہو سکتا ہے تو نماز نے اپنے اثر کو اس پر چھوڑ دیا ہے اور فیض اس کو دے دیا ہے۔ تو جب نماز کا وسیلہ جائز ہے تو نمازی کا وسیلہ بھی جائز ہے، اور اگر آپ عمل ہی کے پیچھے پڑ جائیں تو میں کہتا ہوں نماز میں بذات کوئی خوبی نہیں ہے، خوبی تو صرف مصطفیٰ کی ادا میں ہے۔ میرے آقا سے جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور نماز کیا ہے، نماز کیا ہے؟ فرما سلو کما رائی تم نے اسلی، مجھے جو آپ کرتے ہوئے دیکھو گے نا یہی نماز ہے۔ تو اگر آپ نماز کی خوبی کی طرف آتے ہو تو یہ خوبی بھی مصطفیٰ کی اداؤں سے ظاہر ہوتی ہے۔ پتا چلا کہ نماز اگر نماز بنی ہے تو کسی اور کے عمل سے نہیں، میرے آقا نے اس کو عدم سے وجود کی طرف لایا ہے۔ میرے آقا نے سجدہ نہیں کیا تو سجدہ وجود میں نہیں آیا، میرے آقا نے اگر رکو نہیں کیا تو رکو وجود میں نہیں آیا۔ تو یقیناً عبادت جو ہوتی ہے وہ انشان ہوتی ہے، قصدن ہوتی ہے، ارادن ہوتی ہے۔ اگر قصدن ارادن انشان عبادت نہ کی جائے تو اس پر ثواب ہی نہیں مل سکتا، کیونکہ ثواب تو ارادے سے ملے گا نا، مرضی سے ملے گا، اور مرضی اختیار کی متقاضی ہے۔ میرے آقا نے اپنے اختیار ارادے عزم سے اس چیز کو منصع شہود پر لایا، عدم سے وجود پر لایا، اور فرمایا سلو، بخاری کی حدیث ہے، کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ پتا چلا کہ پہلے تو ہم نماز کو جانتے ہی نہیں تھے تو اس کا وسیلہ کیا پیش کرتے، وہ تو ہمیں ملا ہی مصطفیٰ سے ہے۔ تو اب جس سے مل گئی نماز، جس نے ہمیں نماز سکھا دی، جس نے نماز کو نماز بنا دی، تو اس نماز کو تو ہم لے کر پھر رہے ہو اور اس احسان کرنے والے کریم ذات کو ہم بھول چکے ہو۔ اور آخری بات میں یہاں پر پیش کرتا ہوں جی، اچھے عملوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیا جاتا ہے، ذات کا وسیلہ نہیں دیا جاتا۔ میں نے کہا جو آپ نے دو رکعت صلات توبہ پڑھی ہے اور دعا کی، اس کا وسیلہ آپ خدا کو دے رہے ہیں، کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ نماز خدا نے قبول کر لی ہے؟ کسی مولوی صاحب، کسی پیر صاحب، کسی امیر صاحب کو یہ جرت ہے کہ وہ کہہ سکے کہ کہ میں نے جو ابھی نماز پڑھی وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی؟ نہیں جی, امید ہے خدا مقبول فرما لے, مقبول فرما. میں نے کہا جس کا تم وسیلہ دے رہے ہو اس میں خود تم ڈامو ڈول ہو, جس کو تم خدا کی بارگاہ میں بھی لے جا رہے ہو اس کے بارے میں تو خود تم ڈامڈول ہو کہ یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن یہ کہا کہ لیس لنا الا الیک فرارنا و اینا فرار الخلق الا الی الرسول, لیکن جب رسول کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو پھر دل 100% اس طرف جاتا ہے کہ خدا ان کو رد نہیں, قبول ہی فرماتا ہے. اللہ ہمیں علمی ذوق عطا فرمائے اور فکر عطا فرمائے کہ جنہوں نے سارا دین سکھا دیا ان کو تو ہم ایک طرف کریں اور وہ دیگر اور چیزیں جو ہیں کہ وہ لے کر چلے جائیں. اور قرآن نے بھی کہہ دیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق, فرمایا کہ جناب اگر تم یہ سمجھو کہ مشرق یا مغرب کی طرف تم منہ کر لو گے تو یہ بڑی نیکی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے, جب نبی کے کہنے پر کرو گے تو پھر نیکی بنے گی. تو پتا چلا ایسے ہی جھکنا اٹھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن مصطفیٰ کریم کی محبت اور ان کی ادا اور اتباع میں کی جائے گی تو یہ نیکی بن جائے گی. تو قرآن مجید برہان رشید نے یہ نظریہ دیا کہ اولاد بہت عظیم شے ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میرے رشتہ دار پتہ نہیں کیسے ہوں مولا, اور میری بیوی بھی گویا کہ بانجھ ہو چکی ہے, فہبلی مل لدنک ولیہ, تو اپنی جناب سے مجھے ایسا دے جو میری ساری ذمہ داری کو اٹھا لے, یرثنی و یرث من آل یعقوب, جو میرا بھی وارث بن جائے اور آل یعقوب کا بھی وارث بن جائے. یہ والد ہونے کی وجہ سے ہمیں سننا چاہیے کہ باپ اولاد کی خواہش کس لیے کرتا ہے, یہ فکر آ رہی ہے یہاں پر. یرثنی, جو میرے باپ دادا سے علمی وراثت اخلاقی وراثت مجھے ملی ہے اس کا بھی وارث بن جائے, یرث من آل یعقوب, اور دین قدیم کا بھی وارث بن جائے. یعنی اصل چیز اولاد کی کیا ہے کہ خدا کی امانت کو اس کو آگے لے جانا ہے, اور اس غرض سے اولاد کو طلب کیا جائے کہ مولا ایسی اولاد عطا فرما کہ جس طرح میرے ماں باپ نے میری تربیت کی ہے. تو یہ خوف خدا, خشیت الہی, دین احکام, حب رسول, احترام اولیاء میں اس میں منتقل کر سکوں, اور یہ آگے جا کر دین کا صحیح مصلح بنے اور اپنے گرد و نواح میں یہ اثر رکھے گا. اس کے کئی ملنے والے ہوں گے, اس کے کئی رشتہ دار بن جائیں گے, اس کے کئی دوست بن جائیں گے, پھر یہ ہر محاذ پر جا کر اپنے حامیوں کو جمع کرے گا اور ہر محاذ پر شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا, دین کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا. یہ نعمت ہے اولاد کی, اس لیے اولاد کی بڑی بزرگی اور برکت دی گئی ہے, اور اس کے لیے برنگیختہ کیا گیا کہ اولاد کیا ہے. تم تو سمجھتے ہو صرف ایک لذت ہے, لذت کے بعد جو تمہارے لیے ایک پوری سسٹم اور ایک پوری کائنات تمہاری جو وجود میں آ رہی وہ کیا ہے کہ اگر وہ تمہارے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا دے تو ہم تمہیں بخش دیتے ہیں, اور اگر وہ ابھی خواب ہی تھا, شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا, اور پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ ماں کے صدف سے گر گیا, ساکت ہو گیا حمل, تو فرمایا یہ جو ہمارا مشن کا ایک نمائندہ تو تھا نا, تم نہ سمجھ سکو تو تم تو نادان ہو. ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ جو آ رہا تھا وہ خوشی جو تمہارے گھر آ رہی تھی وہ کتنی عظیم اور بالا ہے, یا تو ماں کے پیٹ سے گر گئی یعنی حمل ساقط ہو گیا, یا پھر سن بلوغ سے پہلے وہ انتقال کر گئی. یعنی اصل تو سن بلوغ کے بعد شعور کی زندگی شروع ہوتی ہے کہ جس کے بعد وہ ساری وراثتیں لے کر کھڑا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اولاد کے احترام اور اس کی قدر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اور اس سارے کہ اس سے ہماری قدرت کو جیسے معاملات مقصود ہیں تو وہ ہمارے تعارف کا نمائندہ ہے, تو اس سے ہر شے جو ہوگی وہ ہماری بارگاہ میں معظم ہوگی. چلو ہم نے تم پر فضل کر دیا, کئی لوگ بے اولاد رہ جاتے ہیں, ہم نے تمہیں اولاد کے لیے چن لیا, لیکن گھر میں خوشی آئی کہ جناب خیر سے کچھ مہینوں میں یہ نعمت ہمیں ملے گی, لیکن وہ 4 مہینے کے بعد کا بچہ, کیونکہ 4 مہینے کے حمل میں روح ڈال دی جاتی ہے, اس کے بعد سے لے کر جب تک وہ پیدا نہ ہوا, حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت علماء نے 2 سال تک لکھی ہے, اور عموماً گویا کہ 9 مہینے یا 9 مہینے سے کچھ زیادہ 10 مہینے کے درمیان گویا کہ یہ نعمت ماں باپ کو حاصل ہو جاتی ہے. تو 4 مہینے میں روح ڈال دی گئی, اب یہ روح ڈال دی گئی اس کے ساتھ ساری کائنات کی امیدیں وابستہ ہو گئی, ساری کائنات کی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں. فرشتے بھی کان لگائے ہوئے کہ یہ جا کر کیا دین کا کام کرے, شیطان بھی ڈر رہا ہے کہ جناب جو آ رہا ہے یہ مجھے کہاں جا کے پچھاڑے گا, یہ دین کو کہا. اب ساری امیدیں اس کے ساتھ لگ گئی ہے, ماں باپ تو گپے شپے لگا رہے, انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ قدرت کیا چاہ رہی ہے اور یہ کیا سوچ رہا ہے, یہ کیا سوچ رہے ہیں احمق, دنیا داری میں لگ گئے, اور خدا کو کیا اس سے مقصود ہے. اگر وہ نہیں آ سکا, خدا کے علم ازلی میں یہی تھا کہ وہ پیدا نہیں ہوگا, یعنی آئے گا نہیں, اور روح ہی کے ساتھ گویا کہ وہ ساکت ہو جائے گا, یہ سن شعور کو نہیں پہنچے گا, سن بلوغ کو نہیں پہنچے گا, پہلے ہی وہ چلا جائے گا, بہت بڑے احساس کی بات ہو جاتی ہے, ماں باپ بہت غمگین ہو جاتے ہیں, ایک رونے دھونے کی فضا ہو جاتی ہے, غم ہو جاتا ہے, تو ہمیں غیر محسوسی آواز آتی ہے. ہاں طبعی محبت تھی، رو لو کیونکہ تمہاری طبیعت کی محبت تھی، تمہاری ایک نعمت تم سے بظاہر تم سمجھتے ہو کہ چھین لی گئی، کہا اس لیے بھی رو، لیکن اصل اس لیے رو کہ یا اللہ کیا تو نے ہمیں اس لیے نہیں چنا کہ ہماری نسل میں سے کوئی تیرے دین کا کام کر سکے، ہماری نسل میں سے کوئی آگے جا کر تیرے نام کو تیرے حبیب کے نام کو بلند کر سکے. فرمایا اس نیت کو بھی اس کے ساتھ رکھو تو اس کا کمال کیا ہوگا. فرمایا وہ نعمت پر تم صبر کرنا، ہم اس سے اچھی نعمت تمہیں دیں گے، صبر کرنا. زبانیں تان گویا کہ دراز مت کرنا، زبانیں شکایت کو دراز مت کرنا، خاموشی رکھنا. منظر ہوگا قیامت کا جب تمہارا یہی کچا بچہ اٹھ کر تمہاری شفاعت کرنے کے لیے میدان محشر میں آئے گا. فرمایا اس کچے بچے میں کیا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ کہ فضیلت ہمارے میسج کی تھی، فضیلت ہمارے پیغام کی تھی، فضیلت ہمارے قدرت کے مقصد کی تھی. وہ جب شجر موسیٰ کو ہم نے مقصد کے لیے متعین کر لیا اپنی قدرت کے، تو وہ معظم ہو گیا. تو یہ اولاد انسان اور یہ ساری چیزیں، یہ بھی تو ہمارے مقصد اور خیر کے گویا کے نمائندے ہیں. جب ہم ان کو تجویز کرتے ہیں تو ان کو بھی بڑا اکرام و عظمتیں دیتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا جب ماں باپ کو جہنم میں گھسیدا جائے گا، تو یہی کچا بچہ یا وہ نابالغ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا، اس کا انتقال ہوا، لیکن اس میں علماء نے یہ قید لگائی کہ بچہ پیدا ہو جائے اگر 7 دن سے پہلے انتقال کر گیا تو اس کا عقیقہ نہیں ہوگا، لیکن 7 دن کے بعد سے لے کر، 7 دن کے بعد سے لے کر جب وہ بالغ ہو رہا ہے، اس کے درمیان اگر عقیقہ کر لیا تو یہ فضیلت مل جائے گی. عقیقے کا کوئی وقت نہیں ہے، ابتدا کا ایک وقت ہے 7 دن، اس کے بعد پوری زندگی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو فضیلت کا وقت ہے، جو تشکر کا وقت ہے، پوری زندگی کر سکتے ہیں، عقیقہ عقیقہ ہی ہے، لیکن جو تشکر کا وقت ہے وہ 7 دن سے لے کر بچے کے بالغ ہونے سے درمیان ہے. کون اس فضیلت کا کہ اگر 7 دن سے لے کر سن بلوغ کے درمیان کوئی بچہ جس کا عقیقہ ہوا ہو اور اس کا انتقال ہو گیا، یا 7 دن سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس کا وصال ہو گیا، یا ماں کے صدف اور پیٹ سے ہی گویا کہ وہ ساقط ہو گیا. یہ 3 ایسے طبقے ہیں کہ جب ان کے والدین کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو حدیث پاک میں آتا ہے ابن ماجہ میں کہ یہ کچا بچہ اپنی ناف کو رگڑتا ہوا، ناف کو پکڑ کر رگڑتا ہوا اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا. فرمایا ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جنت کے 7 دروازوں پر کھڑا ہوگا اور چیخ چیخ کر مخاصمت کرے گا، جھگڑا کرے گا رب سے. کیا کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو تم رب پر کوئی جھگڑے والی بات کرتے ہو. ہم نے کہا نہیں، انداز اگر محبوبی ہو تو خدا پسند فرماتا ہے. ہاں تو یہ دیکھو، یہ بچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مخاصمت کرے گا، لڑے گا، جھگڑے گا، لیکن یہ لڑائی جھگڑا یہ گویا کہ نافرمانی یا توہین کی نہیں ہوگی، اس حرمت کی ہوگی. مولا میں نمائندہ ہوں تیرے مقصد کا نا، تیری قدرت کے مقصد کا میں نمائندہ رہا ہوں، تیرے اس پورے پیغام خیر کا میں نمائندہ رہا ہوں. میں نہیں آ سکا تو کیا ہوا، میرے والدین نے فکر تو کی تھی، اب وہ جہنم میں جا رہے ہیں، میں انہیں جنت میں لے جا کر رہوں گا. اب وہ کچا بچہ شور مچائے گا، اللہ رب العالمین کہے گا فرشتو یہ کچا بچہ کیا کہتا ہے؟ کہ مولا اس کے ماں باپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میں اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا کر رہوں گا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نطفہ مومن کا ہے؟ کہا جی ہاں. کہا پھر کیا ہے؟ بولو تو بھی جنت میں جا، اپنے ماں باپ کو بھی لے جا. میں بولتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ابھی امید خیر کی اٹھی ہے، اس کے ساتھ پوری قدرت کو ایک مقصد وابستہ ہے، اور وہ آ نہ سکا، منصہ شہود پر آ نہ سکا، سمن شعور پر آ نہ سکا، احکام تبلیغ کی اس فیلڈ میں آ نہ سکا، شیطان سے مقابلہ نہ کر سکا، لیکن امیدیں اس سے وابستہ تھی. وہ اگر میدان محشر میں کھڑا ہو جائے تو ماں باپ کو لے جائے، لیکن جو آ گیا اور فیلڈ پر اتر گیا اور اتر کر اتنا نام کیا کہ شیطان پھر اس کے سائے سے بھی بھاگنے لگا، کوئی دنیا اسے داتا صاحب کہنے لگی، کوئی انہیں غوث اعظم کہنے لگی. جب یہ مرد حق جو سر سے لے کر پا تک شجر موسیٰ سے بھی افضل ہو گیا، وہ میدان محشر میں مرید پر ہاتھ رکھ دے تو وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ ہم نے کہا جی اس پر ہمیں فخر ہے، ان اولیاء کی ان نسبتوں میں ہمیں فخر ہے کہ جب مومن کا ایک کچا بچہ اس حرمت کے تقاضے سے جو پورا نہیں کیا، اس سے شرمندہ تعبیر نہیں ہو پایا ابھی، اور وہ اگر کھڑا ہو جائے تو خدا اس خیر کے پیغام کے لیے اس کو پیدا کر رہا تھا، اس ایک کرن اور اس نیت جو والدین کی تھی اس
سے اس کو شفاعت عطا فرمائے گا. تو جو بچہ پیدا ہو گیا, علم دین لے لی, باپ دادا کی وراثت کو لے لیا, عمل کر لیا, خدا کی عبادت میں مئو ہو گیا, جیسا خدا چاہتا تھا ویسا ہی ہو گیا, شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا, یہاں تک کہ وہ تو وہ اس کا نام بھی کہیں لیا جائے تو شیطان گویا کہ 40 گلیاں چھوڑ کر گویا کہ بھاگ جاتا ہے. جس نے خدا کی قدرت کے تمام تقاضوں کا وہ مجسمہ بن گیا, اگر وہ قیامت کے دن اگر اپنے متعلقین کے بارے میں کہے مولا میں نے لے جاؤں گا, تو جب کچا بچہ جس سے ابھی اظہار نہیں ہوا اس کی حرمت خدا کی بارگاہ میں اتنی ہے, اور جس نے میدان عمل میں شر کو پچھاڑ دیا تو اس کی شان خدا کی بارگاہ میں کیا ہو. وسیلے کو نہیں مانتے نہ مانے, طبیعت کی بات ہے. تابوت سکینہ کہ میں نے دونوں تقاضے آپ کو بتائے, یہ چیزیں اپنی اولاد میں منتقل کریں. اولاد کی تربیت کے حوالے سے میں چند باتیں مزید عرض کر دوں. میرے دوستو اولاد کی تربیت بچوں کا کھیل نہیں ہے. اگر یہ فکریں جو ہم میں کل بھی دو تین درس میں نکاح کے مقصد کو بیان کر رہا ہوں, اس میں شرعی اور گویا کہ فکری گفتگو کے حوالے سے اگر یہ مقصد رہے تو پھر اولاد کی تربیت ہو جاتی ہے, ورنہ قرآن نے اولاد کو فتنہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ فتنہ. مال کو فتنہ ہے, یہ نعمت کیونکہ تمہاری طبی محبت کا تقاضا ہے, فتنہ تمہارے لیے ہے, یہ فتنہ تمہارے لیے, یہ خود سے فتنہ نہیں ہے, لیکن جو تم سے اس کی طبی محبت وابستہ ہے یہ تمہیں کہیں پر گویا کہ ڈاماڈول کر سکتی ہے. لیکن ہاں اس سے محبت بھی کرتے رہے, یہ سارا پیغام بھی تمہارے ذہن میں رہا اور تم نے اس پیریڈ کو گویا کہ مکمل کیا اور یہ اللہ کی راہ میں خلل انداز نہ ہو سکی, تو پھر یہ فتنہ نہیں ہے, تمہارے لیے نعمت بن گئی. یہی اس کا مقصود تھا. حضرت حسنین کریمین کو سرکار نے اپنے گود میں اٹھایا ہوا ہے, کبھی امام حسن کو چومتے ہیں, کبھی حضرت سیدنا امام حسین کو چومتے ہیں, پھر یزید کا تو کہیں گزر ہی نہیں ہے. یزید کا کہیں گزر ہے؟ مل کر ایک دفعہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. یزید پلید ملعون کا تو کہیں گزر ہی نہیں ہے, یہ حسنین کریمین ہے جو آغوش نبوت کے اندر ہیں. سرکار کبھی امام حسن کو چومتے ہیں, کبھی امام حسین کو چومتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں اوہو تم اپنے ماں باپ کو بزدل کر دیتے ہو. یعنی اولاد کی فکر دینے کی کیا کرتی ہے, کہ تم ایسے کاموں میں ماں باپ کو لگا دیتے ہو کہ نہ جانے وہ کتنی خیانتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور تم ماں باپ کے لیے گویا کہ سخت آزمائش ہو, اور ماں باپ کو تم بخیل کر دیتے ہو. ماں باپ بخیل ہو جاتے ہیں تمہاری محبت کی وجہ سے, سب چھپا چھپا کے تمہارے لیے رکھتے ہیں, تمہاری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کتنی خیانتیں کرتے ہیں, تمہاری گویا کہ ہر بات کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ کی کیفیت اور معاملات ہی دوسرے ہو جاتے ہیں. لیکن ہاں جو اولاد کو ایک مشن اور خدا کی نعمت اور خیر کا نمائندہ اور سپاہی سمجھ کے سمجھتا ہے, تبھی محبت تو ہے, لیکن اس کا منصب بھی جب سامنے رکھتا ہے کہ تبھی محبت تو یہ میرے دل میں ہے, لیکن میری اولاد کا منصب جو خدا نے رکھا ہے وہ خیر کا ایک سپاہی ہے, اس نے خیر کے محاذ پر پہرہ دینا ہے, تو پھر وہ دین کی راہ میں خلل انداز نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب باپ کی نظر میں پہلے دین ہوتا ہے اور وہ قلعہ دین کا محافظ ہوتا ہے, تو پھر باپ اس کو کھلاتا بھی اس لیے کہ اس کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں, پلاتا بھی اس لیے کہ یہ اور مضبوط ہو جائے کہ قلعہ دین پر جب یہ کھڑا ہو تو شیطان اپنی ساری فوج کے ساتھ اس کے سامنے آ جائے تو اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے. تو جب یہ فکر دینی آ جاتی ہے تو پھر اولاد کی طریقہ کار کو گویا کہ پھر نعمت, اور اس کو پالنا, اس کو چلانا اور اس کو تربیت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ایک مسلمان باپ کے لیے سب سے پہلا ہدف کیا ہے وہ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے. جب ان کی وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی اولاد سے پوچھا ما تعبدون من بعدی, میرے بعد سب سے پہلے بچوں یہ بتاؤ کہ کس کو پوجو گے. والدین کا فرض ہے, والدین کا فرض ہے سب سے پہلے بچے کو دینی عقیدہ بتائے. دینی اگر خود کو نہیں پتا تو پہلے خود بھی اصلاح کرے اپنی, پھر ان کو دینی عقیدہ بتائے. ناولیں, جرائد, کارٹونز کے نام, فلمی اداکاروں کے نام, یہ مقصود نہیں. فریضہ یہ ہے کہ پہلے وہ اللہ کا نام اسے سکھائے, اللہ کی عبادت سے اسے شوقین کرے. اس لیے کہ بچے کی دو زندگی ہے, ایک لاشعوری زندگی, ایک شعوری زندگی. لاشعوری زندگی میں بچے کی طبیعت کا آئیڈیل اس کے باپ کی زندگی ہوتی ہے, وہ اپنے باپ کے پیچھے چلتا ہے,
اور اپنے باپ کو محسوس کرتا ہے، باپ کی اداؤں کو محسوس کرتا ہے، نقل تو ہمارے سامنے وہ کرتا ہے ہماری طرح، آپ اگر ٹوپی پہنیں گے بچے نے آپ کو دیکھا تو آپ کے سٹائل میں ٹوپی پہنے گا، لیکن یہ عادت نہیں ہے، یہ اس کے لاشعور میں جمع ہونے والی شے ہے جو کیفیات اس کی ظاہر ہو رہی ہے، عادت کے طور پر یہ کیفیت نہیں آ رہی، یہ کیفیت آئے گی جب اس کی عقل بالغ ہو جائے گی، اور یہی چیزیں بعد میں جا کر اس کی طبیعت کے اندر کنورٹ ہو جائے گی۔ تو باپ مین فوکس ہے بچے کا، اور میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا کہ بچہ اپنے باپ سے نفسیاتی طور پر اتنا مانوس ہوتا ہے کہ اگر وہ رب کو مانتا بھی ہے تو اس لیے مانتا ہے کہ میرا باپ اسے سجدہ کر رہا ہے، بالکل اپنے باپ کی زندگی کے ساتھ اس کی زندگی وابستہ ہوتی ہے، باپ کے سارے عمل کو لے کر وہ لاشعور میں جمع کرتا ہے، لاشعور میں جب وہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہے اور جب اس کے اندر شعور اور عقل کی پہلی کرن پھوٹتی ہے تو عقل باہر سے، خارج سے، سامنے والی چیز سے عادتیں بعد میں پکڑتی ہے، لیکن عقل کے پاس اور شعور کے پاس جو پہلے لاشعوری مواد ہوتا ہے، عقل پہلے اسی کو ریفائن کر کے عادت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اب جو بچہ لاشعوری کے اندر ماں باپ کو کرتا وہ دیکھتا ہے، وہ چاہے نہ چاہے اس سے وہی ادائیں سرزد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کو میرے آقا نے کہا کہ الولد سر لیبی ہی، جو ابھی سے پاک ہے، الولد سر لیبی ہی، کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ باپ کے سارے مزاج کا پرتو ہوتا ہے، وہ خلوت میں بھی باپ کو دیکھتا ہے، جلوت میں بھی باپ کو دیکھتا ہے، مجمع میں بھی دیکھتا ہے، تنہائی میں بھی دیکھتا ہے، اپنی والدہ کے ساتھ اپنے والد کے مکالموں کو بھی دیکھتا ہے، انداز کو بھی دیکھتا ہے، تعلق کو بھی دیکھتا ہے، اپنی تربیت کے حوالے سے باپ کے مزاج کو بھی دیکھتا ہے، سب چیزیں دیکھتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں اس کی فطرت اور نشاط ثانیہ بن جاتی ہے، اور طبیعت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر اس نے صحیح فکر لے کر گروتھ کی ہے اور آگے بڑھا ہے، جس طرح وہ اپنے جسم کے گوشت کو اکھاڑ کر پھینک کر یہاں کوئی پلاسٹک کا پرزا نہیں لگا سکتا، اسی طرح لاشعور کے اندر جو اس نے عادتیں لے لی ہے، آگے بڑھ کر کوئی شے اس کی پھر اصلاح نہیں کر سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس لیے عقل مند اور دانا لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بچوں کی تربیت آنکھ کھول کے کی جاتی ہے۔ جب آپ تنہا بیٹھے ہیں تو جیسی بھی بیٹھے بچہ قریب آئے تو آپ اس بات کو فوراً محسوس کریں کہ یہ مجھے دیکھ کر کسی نہ کسی چیز کو جمع کر رہا ہے، تو اس وقت آپ اپنے لباس کو بھی درست کریں، اپنے انداز کو بھی درست کریں، اپنے مزاج کو بھی درست کریں۔ آپ کہیں نہیں جی شاہ صاحب غصہ آ جاتا ہے ہمیں سب کچھ، یہ ہے انسان کی فطرت ہے، جب بندہ بھول جاتا ہے تو غصہ اس کو آ جاتا ہے، لیکن جب یاد آ جائے تو یاد سب سے پہلے یہ لے آئے کہ میں تو خیر کے سپاہی کو تربیت دے رہا ہوں، میں تو خیر کے سپاہی کو تربیت دے رہا ہوں، یہ تو مجھے بھی بخشوائے گا اور دین کو بھی آگے پھیلائے گا۔ یہ فکر جس وقت آتی ہے تو بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، غصہ بھی اتر جاتا ہے، ساری چیزیں نکل جاتی ہے، شفقت کرتا ہے، پیار محبت کرتا ہے۔ یہ وہ نفسیاتی تقاضے ہیں حضرات گرامی والدین کے، جو پہلی چیز ہے کہ ان سے عقیدے کی درستگی ہو، اور انبیاء سے زیادہ اولاد کی تربیت کو کون سمجھائے گا؟ کہا کہ جناب میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ تو کہا جی نعبد الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون۔ باپ کو تسلی دے رہی ہے اولاد کہ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، وہ الہ آبائی کا، آپ کے آبا و اجداد کا جو رب ہے ہم اس کی عبادت کریں گے، ابراہیم ہم ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، اسماعیل ہم اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، اسحاق ہم اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، اور ان سب کا رب کون ہے؟ الہ واحد، وہ ایک ہی رب ہے، وہ نحن لہ مسلمون، اور ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ اپنی زندگی پوری اسی نہج اور دین الفطرت اور اسلام پر گزاریں گے۔ تو پہلی چیز اولاد کے اندر جو منتقل کرنی ہے حضرت گرامی وہ یہی ہے، اور اسی لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے رتبے کو بھی اس حوالے سے واضح کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب پوچھا گیا کہ کسی کے تین بیٹیاں ہوں یا رسول اللہ تو وہ تربیت کیسی کرے، فرمایا دینداری سکھائے، عفت و پارسائی سکھائے، شائستگی اور مزاجی اعتدالی اس کو سکھائے، جب ہر طریقے سے اس کو تربیت کر دے۔ میں نے کل بھی عرض کیا بچہ تو یوں ہی آپ کے ساتھ گروتھ کرے گا کیونکہ آپ کی طبی محبت اس کے ساتھ ہے، آپ اس کو پالنا چاہیں نہ چاہیں آپ اس کو آپ کے ساتھ پلے گا کیونکہ طبی محبت آپ کے ساتھ، آپ چاہے جتنا غصہ ہو جائے، دو لقمے آپ خود کھائیں گے کہ نہیں کھلاؤں گا تجھے، لیکن پھر آپ کو اپنے آپ پر غصہ آئے گا، تیسرا چوتھا پانچواں لقمہ آپ اسی کے منہ میں ڈالیں گے، خود کے لیے کھانے کم کر لیں گے، اس کو آگے بڑھا دیں۔ اس لیے کہ اولاد سے آپ کی طبی محبت ہے، لیکن طبی محبت کے ساتھ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قدرت نے اولاد جو دی ہے جس مقصد کے لیے، جب اس پر نظر ہوتی ہے تو اولاد تو یوں ہی جوان ہو جاتی ہے، لیکن شریعت نے کہا جب خیر کے لیے جو چیز معاون اور ممد ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ تم آراستہ کر کے اسے پھر آگے افزائش نسل کے لیے بڑھا دو گے، فرمایا آؤ جب اللہ لہ الجنہ تو تیرا کوئی عمل تو عمل ہے، لیکن تیرے اس عمل نے تجھ پر جنت کو واجب کر دیا ہے. کہا حضور اگر کسی کی دو بیٹی ہو تو فرمایا فکر یہی ہوگی؟ کہاں کہا اس کے بھی جنت واجب. کہا حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو کہا کام یہی ہوگا؟ یعنی میں حدیث کا گویا کہ درایتی معنی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، روایتی نہیں، روایتی الفاظ درایتی معنی، جس کا مفہوم ہے حدیث ہے، جو معنی حدیث ہے کہ یہی فکر ہوگی، مراد یہی ہے، مدعا یہی ہے، مقصود یہی ہے. تو کہا ہاں یہی ہوگی. تو فرمایا جاؤ ایک بیٹی کی بھی اگر ایسی تربیت کر دی تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جائے گی. اور آخری بات یہاں پر میں پیش کر کے اس موضوع کو کل کے لیے تھوڑا مؤخر کر کے، اور اس میں عورتوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے جو سورۃ النساء کی آگے آیت آ رہی ہے اس کو انشاءاللہ جوڑ کر میں اس مضمون کی کل تکمیل کر دوں گا. باپ کی، جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ باپ کی شخصیت اولاد کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت کی مستحق ہے. باپ کا حق ہے کہ اچھا نام رکھے، اچھا نام رکھے. آج کل نام باپ ہمارے پاس آتے ہیں، شاہ صاحب ایسا نام بتائیے جو کسی کا نہ ہو، اور بتائیں بھی قرآن سے. حدیث پاک میں آتا صالحین کے نام پر نام رکھا جائے، اچھوں کے نام پر. ہمارے علماء کے اس میں دو نظریے آتے ہیں. بعض علماء ہمارے یہ کہتے ہیں کہ ناموں کی کوئی تاثیر نہیں ہے، اور جہاں سید عالم نے ناموں کی تاثیر بیان فرمائی ہے وہ حضور کے اختصاص. اور ہمارے ایک طرف دیگر اجلہ علماء ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ناموں کی تاثیر ہوا کرتی ہے، اور سید عالم نے اگر کسی نام کی تخصیص کے لیے، کسی نام کی فساد اور اس کے لیے گویا کہ فال اور بدشگنی کا کوئی ذکر کیا ہے، نیک فال مراد نہیں لی اس کی آقا نے، تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو تعلیم دی ہے کہ اچھے نام رکھنے چاہیے، اس لیے کہ اچھے ناموں کی تاثیر ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں بھی آیا کہ جو اپنے گھر کے اندر، جس کے گھر میں متعدد بیٹے ہوں اور وہ گھر میں کسی کا نام محمد نہ رکھے تو وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے. اور حدیث پاک میں آتا کہ نام محمد رکھنے سے قیامت کے دن اس کی خود بھی مغفرت ہو جائے گی اور گویا کہ اپنے والدین کی بھی مغفرت کرائے گا. ان تمام چیزوں کے لیے میں نسب کی بحث بھی شروع میں لایا ہوں. سب کے لیے ایمان شرط ہے. کیا شرط ہے؟ ایمان شرط ہے. اور خاندان کی وجاہت وغیرہ کے حوالے سے میں نے اس کی گویا کہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اس کے بعد اچھا نام رکھنا، لکھنا پڑھنا سکھانا، دین سے واقف رکھنا، بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دینا، اور مین چیز اس کے اندر جو باپ کو توجہ دینی ہے، غلط صحبت، غلط نصیحت سے اس کو محفوظ رکھنا. میں نے کل بھی عرض کیا کہ دل کو صوفیہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جو اس پر حملہ آور ہوتی ہے، اور دل ہی کے سامنے سارا فنکشن ہے جسمانی، وہ دل ہی کرتا ہے. اس لیے ہمارے علماء کا یہ دو طریقہ رہا ہے کہ عقل جو ہے وہ دماغ میں ہے یا دل میں ہے، لیکن یہ لفظی اختلاف ہوتا ہے، معنی علماء کا ایک ہی ہوتا ہے، جس کو آگے چل کر میں مزید تربیت کے حوالے سے عرض کروں گا. دل پر جو خیالات آئیں گے وہ دو چیزوں سے آئیں گے، یا تو کانوں کے ذریعے یا آنکھ کے ذریعے. آنکھ جو دیکھے گی دل اس عادت کو لے گا، کان جو سنے گا دل اس عادت کو لے گا. پھر یہ سارے اعضاء ہمارے اور ساری ہماری یہ حسیات کی جو ساری چیزیں، یہ سب دل کے تابع ہیں. دل جو چاہے گا پھر زبان اس کو پسند کرے گی، دل جو چاہے گا پھر آنکھ اسی کو دیکھے گی، دل جو چاہے گا تو کان پھر اسی کو دیکھیں گے. تو غلط صحبت، اور قرآن مجید برہان رشید نے سب سے زیادہ زور جو دیا ہے وہ اچھی صحبت پر دیا ہے، اور بد صحبت سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ ایمان پر ڈاکا شیطان جو ڈالتا ہے وہ دور سے بمباری کر کے نہیں ڈالتا، بلکہ غلط صحبت کے اندر آ کر غیر محسوسی طور پر ڈال دیتا ہے. اس لیے سورۃ الانعام کے اندر اس آیت کو احکام شریعہ کے اندر لیا گیا. جو میں بار بار عرض کر رہا تھا کہ جو 500 آیات لی گئی ان میں بعض علماء نے اس آیت کو گویا کہ ایمان کے تحفظ میں احکام کے اندر لیا، اور فرمایا کہ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ جب تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے کہ جو بد مذہب قسم کے لوگ ہوں، غلط نظریہ رکھتے ہوں، اور تو بھول کے ان کے پاس بیٹھ جائے، شیطان تجھے بھلا دے، لیکن جب تجھے یاد آ جائے تو تجھ پر فرض ہے کہ تو اپنے دامن عزت اور دامن ایمان کو ان سے چھڑا کر جائے، کہیں وہ تیرے خرمن ایمان کو داغدار نہ کر دے، کہیں وہ تجھے گویا کہ بےمان نہ بنا دے. یہ تو باپ کے حق ہے، اور میں اس کی کل تشکیل مزید کروں گا آپ کے سامنے. جو پوشیدہ اندر باتیں میں تو اس وقت موٹے موٹے جو مقدمات ہیں، ضروری جو باتیں ہیں وہ عرض کر رہا ہوں. آخری چند منٹ جو رہ گئے اس حوالے سے میں بات یہ عرض کر دوں، باپ تربیت کہاں کرے گا اس کی؟ تو ہم اگر سرکار کی سیرت اور صحابہ کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو ایک تو گھر سب سے بڑی تربیت گاہ ہے، لیکن اس کی معلمہ ماں ہے. لیکن سب سے بڑی تربیت گاہ کو جو شریعت مطہرہ نے قرار دیا وہ مسجد ہے. وہ کیا ہے؟ مسجد ہے. کہ ماں باپ بچے کو مسجد لائیں، وہ جی کہتے جی چھوٹا بچہ ہے وہ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ چھوٹا بچہ مسجد میں نہیں آنا چاہیے. تو میں نے کہا یہ آپ کے ڈرائنگ روم میں کیسے جاتا ہے؟ اس کو اماں کا مزاج بالکل پتا ہوتا ہے کہ خواتین ڈرائنگ روم کو بڑے آراستہ کر کے رکھتی ہے, لیکن بچہ ڈرائنگ روم میں جائے گا تو کسی چیز کو چھیڑے گا نہیں ماں سے ڈر کر. اور ماں جب اس کو مہمانوں کے پاس بھیجے گی تو مکمل پیمپر وغیرہ پیکنگ کے ساتھ بھیجے گی کہ جناب یہ کسی کے کپڑے کو خراب نہ کر دے. تو جب بچے کے ذہن میں ہم ڈرائنگ روم کا احترام بٹھا سکتے ہیں تو مسجد کا احترام نہیں بٹھا سکتے. بچہ اگر باتھ روم سے آئے گا تو وہاں پر چار دفعہ پاؤں کو رگڑ کر پہنچے گا کہ یہ ماں نے دیکھ لیا تو خیر نہیں, اس لیے کہ فرش پہ جناب دھبے کے نشان ہوتا نہیں ہوتا. تو جہاں ہم گھر کے فرش کے آداب اس کو سکھاتے ہیں تو مسجد کی زمین کے آداب نہیں سکھا سکتے. سب سے بڑی تربیت گاہ جو ہے وہ مسجد ہے. صحابہ اکرام مسجد میں اپنی اولاد کو لاتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں اپنے بچے کو مسجد میں لاتا تھا اور بچپن ہی سے, جسے ماشاء اللہ آج کل یہ ماحول دوبارہ زندہ ہو گیا کہ بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا ہے, جس طرح کے فاضل بریلوی علیہ رحمت سے متعلق ہے جب ان کو روزہ رکھوایا گیا بہت زیادہ پیاس لگی تو آپ کے والد صاحب نے کہا کہ ایسا کرو کہ پھر تم چھپکے سے پانی پی لو. یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو خیر کے شروع سے نمائندے ہوتے ہیں اور ان کو اللہ رب العالمین پہلے ہی فطرت سلیم عطا کر کے پیدا فرماتا ہے. تو کہا کہ دیکھو کوئی دیکھ نہیں رہا, دروازہ وغیرہ بند ہے, کھڑکی سب بند ہے. تو بچے نے جواب دیا کہ دروازے اور کھڑکی تو بند ہے لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے, میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ احساس ہے ذمہ داری, یہ احساس کے سارے تقاضے باپ نے اس کے اندر اجاگر کرنے ہیں. بچے کو تلقین اور ڈانٹ ڈپٹ اس لیے نہیں کرنا کہ تم نے بہت برا کام کیا, صحابہ ہمیں نظریہ دیتے ہیں, بچے کو سمجھاؤ اس اعتبار سے کہ یہ کام تیرے شاعن شانی نہیں تھا, یہ تو گندے بچے کرتے ہیں, گندی حرکتیں. یہ آپ نے اس طریقے سے جو تربیت ہوتی ہے یہ مضبوط عادت بنتی ہے. بچے کے دل میں والدین کا احترام بھی رہتا ہے اور وہ غلط عادت بھی چھوڑ جاتی ہے. اس کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ تیرے مزاج کے خلاف ہے, یہ لباس تیری طبیعت کے خلاف ہے, تو اچھا بچہ ہے. جب اس طریقے سے کہ جب اس کی شان اور عظمت کو برقرار رکھا جائے, اس کے تشخص کو برقرار رکھا جائے اور اس کے حوالے سے کہا جائے کہ یہ تیری شخصیت کے لیے مضر ہے, تو اس وقت وہ ادا بچہ قبول بھی کرتا ہے لیکن والدین کا احترام بھی اس کے دل سے جاتا نہیں بلکہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے کہ میرے والدین میرے لیے بہتر ہی جانتے ہیں. تو صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم عصر کی نماز کے لیے مسجد پہنچتے ان چھوٹے بچوں کو لے کر جنہوں نے گویا کہ روزہ رکھا ہے, تو کہتے ہیں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بچوں کو پیاس لگ جاتی اور کہتے ہیں نہیں بس اب میں پانی پیوں گا. تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے, وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں یا تو گڑیا ساتھ لے جاتا تھا یا اپنی چادر سے گڑیا بنا لیتا تھا اور اس بچے کو میں کھیلنے کے لیے دے دیتا تھا. تو کہا وہ بچہ کھیلتا رہتا تھا, اتنے میں افطار کا ٹائم ہو جاتا تھا. تو یہ تربیت گویا کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے ہمیں ملتی ہے, اور اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر یہ گڑیا سے کھیلنا وغیرہ بچوں کے لیے جائز رکھا گیا ہے, اور بخاری وغیرہ میں اس سے حدیث ام المومنین کے حوالے سے گویا کہ موجود ہے. اس لیے کہ جو اس کے نفسیاتی تقاضے وغیرہ ہے, جو اس کی جائز خواہشات ہیں, اس کی تکمیل کی شریعت مطہرہ نے بہت قدر کی ہے. اس لیے کہ اگر اس کی جائز خواہشات کو آپ دبائیں گے اور غلط نظریہ پیش کریں گے, وہ ڈانٹ سر جھکا کر باپ کے سامنے تو رہے گا لیکن جب سن شعور کو پہنچے گا اس کے دل میں باپ ایک جابر دھونس جمانے والا ایک ڈکٹیٹر شخص تو ہوگا, احترام اور شفقت باپ کی اس کے پاس کوئی نہیں ہوگی. دوسرا کوئی شخص اس سے پیار کر لے گا تو وہ اپنے باپ اور پدری محبت جو وہ تلاش کر رہا تھا وہ اس کے حوالے کر کے اس کی طرف چلا جائے گا. تو یہ محبت بھی گویا کہ برقرار رکھنی ہے کہیں وہ نفسیات کے شکار نہ ہو جائے. حضرت فاروق اعظم کے ایک عمل میں یہاں پر پیش کر کے اپنی اس گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ تربیت اولاد کے حوالے سے ان کا ایک عمل ہے کہ آپ پوری رات عبادت کرتے ہیں. آپ کا ایک معمول ہے, سیدنا عمر کا ایک معمول ہے کہ پوری رات آپ عبادت کرتے ہیں, لیکن جب رات کا آخری پہر آ جاتا ہے, فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, تو اس وقت آپ ایک زور آواز سے کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, اٹھو میرے بچوں نماز کا وقت ہو گیا ہے, اٹھو میرے بچوں نماز کا وقت ہو گیا ہے, اٹھو میرے بچے نماز کا وقت ہو گیا ہے. یہ وہ چیز تھی جو باپ اپنے عمل کے ذریعے گویا کہ بچوں کے اندر منتقل کرتا ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ ادبو اولادکم ثلاثۃ خصال, اپنے بچوں کے اندر تین عادتیں خصلت بناؤ, ان کی تین چیزیں ان کی خصلت بنا دو, تین چیزیں ان کی خصلت بنا دو. شیطان چاہے کوئی بھی صورت میں ان کے سامنے آ جائے, گندی صورت میں آئے تب بھی یہ اس سے بچ جائیں گے. کبھی شیطان انہیں ایسی صورت میں ملے جو بڑی مہذبانہ صورت تھی, کوٹ پینٹ ٹائی قرآن ہاتھ میں سب کچھ ہے,
یا جناب کبھی جبہ قبا بھی ان کے ساتھ اور وہ اس پر دھونس جما رہا ہے، کیونکہ شیطان جب مسجد میں پہلی صف میں آ سکتا ہے، جب شیطان کعبے میں آ سکتا ہے، جب شیطان مسجد نبوی میں آ سکتا ہے، حضور کے حدیث میں کہ شیطان اپنے کندھوں سے کندھا ملایا کرو اس لیے کہ شیطان صفوں کے بیچ میں آ جاتا ہے، تو شیطان پھر روپ بھی کئی دھار کراتا ہے، کیونکہ اس نے بھی اپنے شر کو پھیلانے کے کئی نمائندے رکھے ہیں۔ اب جنگ تو خیر و شر کی قیامت تک چلے گی۔ سرکار نے فرمایا اپنے بچوں کو تین علامتوں کے ساتھ مزین کر دو، شیطان کبھی ان کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ ڈاکہ، یہ تین علامتیں میں بتاتا ہوں، یہ علامتیں آپ کو آپ کے ماں باپ نے بتائی ہے جو آج یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا حب نبیکم، پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھا دو۔ بچے کے سامنے حضور کا نام اتنے ادب سے لیں کہ وہ بچہ اپنے باپ کو دیکھے اور سمجھے کہ میرے باپ کی نظر میں، کیونکہ باپ تو اس کے نزدیک سب سے بڑا ہوتا ہے نا، ڈر جاؤ پاپا آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، لیکن جب وہ اپنے باپ کو کسی کے سامنے تعظیم کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس کا دل کہتا ہے کہ واقعی میں وہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے کہ جن کے لیے میرے باپ کا سر جھک جاتا ہے، اور جب ذکر کرتے کرتے میرا باپ ادباً رک جاتا ہے، ان کے نام پاک کو چوم لیتا ہے، ان کے لیے ذکر خیر کرتا ہے، تو بچوں کے سامنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت ادب سے لیا جائے۔ ناپے ہمارے گھروں میں لگانے کا ایک رواج ہے، لیکن اس کو رواج نہ بنایا جائے، اس کو عبادت کی صورت دی جائے۔ جب نعت بجے تو اپنے اوپر بھی ایک کیفیت ہو تاکہ بچہ اس نعت کے احترام کو سمجھے نعت کے۔ اور آج کل تو ایسی بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ڈنگ ڈنگ زیادہ کر رہے ہیں، تو اس میں بچے ناچتے بھی ہیں، بچے اس میں ناچتے بھی ہیں، تو ایسا کلام نہ لگائیں۔ اور اگر بچے کو ذوق اس سے آتا ہے، اس کی طبیعت چنچل ہے، اور یہ بڑے بڑے بھی چنچل ہمارے جو ہے وہ چنچل لوگ آج کل جو ہے کہ بڑے بڑے منصروں پر آ گئے، ان سے ابھی تک بچپنا نہیں گیا، ابھی تک وہ ڈنگ ڈنگ والی طرزیں اور وہ دوم دھڑاکا لگایا ہوا ہے، تو اگر بچے کی فکر وہاں سے نمو کرتی ہے، تو میں اپنی طبیعت نہیں بتا رہا، ظاہری حوالے بتا رہا ہوں آپ کو، تو اس وقت پھر آپ بچے کو مکمل طور پر مہذب رہنے کے لیے بار بار تلقین کرتے رہیں۔ اگر بچہ اس طریقے سے لے رہا ہے تو اس کو مہذب رہنے کی، بچے کو اس حوالے سے تلقین کرتے رہیں۔ فرما حب نبی کو، پہلی چیز اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ، وہ حب اہل بیتی ہی، نبی کے گھرانے کی محبت سکھاؤ، وہ قراءت القرآن، قرآن سے محبت اور اس کی قراءت کا شوق انہیں دلا دو۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے سمندر کو کوزے میں جمع کر دیا۔ فرمایا تین عادتیں اپنے بچوں کو سکھا لو، وہ ہر محاذ پر تمہیں خیر کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جہاں وہ بیٹھیں گے وہ فضا پوری عشق محمدی سے معطر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذکر حسین اور اہل بیت سے معطر ہوگی، جہاں وہ جائیں گے قرآن ان کے ساتھ ساتھ ہوگا، اور وہ قرآن کے قاری ہوں گے، قرآن سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اگر کوئی انہیں قرآن پڑھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھو ایسا لکھا ہے، وہ فوراً اہل بیت کو دیکھیں گے۔ اگر کوئی اہل بیت کا نام لے کر کہیں اور چیزوں میں ان کو پھنسانے کی کوشش کرے گا تو وہ نبی پاک کو دیکھیں گے۔ جب نبی پاک کو دیکھیں گے تو نہ بغضی ان کو پکڑ سکیں گے، نہ خارجی ان کو پکڑ سکیں گے، اور یہی سب سے بڑے شیطان کے نمائندے ہیں۔ جب ان دونوں سے جان چھڑ جائے گی تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، صحابہ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔